جمعہ 9 جنوری کی سیربین کے ساتھ ماہ بارہ سفتر کا سلام. پیرس میں 2 دنوں سے جاری دہشت گردی کے خونی ڈرامے میں اب 2 مقامات پر شہریوں کو یرغمالی بنائے جانے کی اطلاع. شہر بھر میں خوف و ہراس,
پاپولیشن میں بہت ہارر جیسی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ہمیں ہو کیا رہا ہے, ایک ڈسبلیف ہے یہاں پر.
تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. فرانس کی سیکیورٹی فورسز نے پیرس کے طنزیہ رسالے شارلی ایبڈو کے دفتر پر حملہ کر کے 12 افراد کی جانیں لینے والے دونوں مشتبہ جنگجوؤں کو گھیر رکھا ہے. دمارتاں گوئل نامی قصبے میں بڑا سیکیورٹی آپریشن جاری ہے, جہاں سعید کواشی اور شریف کواشی نامی دونوں ملزمان, جو دونوں بھائی ہیں, ایک عمارت میں ممکنہ طور پر چھپے بیٹھے ہیں. اطلاعات ہیں کہ پولیس نے دونوں الجزائری نجات فرانسیسی بھائیوں سے رابطہ بھی کیا ہے جنہوں نے ایک شخص کو یرغمال بنا رکھا ہے, مگر دونوں کہتے ہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. اسی دوران مشرقی پیرس سے یہ خبر ہے کہ وہاں ایک مسلح شخص نے ایک یہودی سپر مارکیٹ میں کئی افراد کو یرغمال بنا لیا ہے, جبکہ فائرنگ سے ایک شخص کے زخمی ہونے کی خبر ہے. پولیس نے مارکیٹ کا محاصرہ کیا ہوا ہے. یہ بھی اطلاع ہے کہ اسی مسلح شخص نے کل پیرس کے نواحی علاقے میں ایک پولیس والی کو گولیاں مار کے ہلاک کیا تھا. پاکستان کی وزارت داخلہ کہتی ہے کہ مجموعی طور پر 72 تنظیموں کو قلعدم قرار دیا جا چکا ہے, اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کتنی دوسرے ناموں سے سرگرم ہیں اور کتنی تنظیموں کے اب بھی مسلح ونگ ہیں. وزارت داخلہ کے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بعض مدارس کی نشاندہی کی ہے جن کے اب بھی دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات ہیں. کراچی میں پولیس کہتی ہے کہ آج الصبح ایک کارروائی میں القاعدہ برصغیر کے مقامی رہنما سجاد عرف کارگل کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت مار ڈالا گیا ہے. پولیس افسر راجہ عمر خطاب نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا,
القاعدہ انڈین کا سب کانٹیننٹ کے ٹیررسٹ ہیں جن کا کمانڈر سجاد عرف کارگل تھا. اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ یہ آج موجود ہے کریم آباد سیکٹر ڈی میں گلی نمبر 5 کے پاس, جہاں انہوں نے صبح کسی سرکاری گاڑی پر حملہ کرنا تھا. کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس کی نگرانی کر رہے تھے, جب یہ انفارمیشن کنفرم ہوئی تو ہم نے اس پہ ریڈ کیا. جہاں انہوں نے صبح ان سے مقابلہ کیا, یہ اپنے دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا تھا وہاں, جس میں اس کے پاس سے خود کے جیکٹ اور کلاشنکوف اور باقی اسلحہ برامد ہوا ہے.
بلوچستان کے ضلع گوادر میں حکام کہتے ہیں کہ ایک مسلح حملے میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ بلوچستان کے ہی قلات اور مکران ڈویژن کے کئی علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ایف سی اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ ضلع گوادر کے علاقے سنسر میں پیش آیا. ایف سی اہلکاروں پر اس حملے کی ذمہ داری قلعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. دوسری جانب بلوچستان کے قلات اور مکران ڈویژن کے متعدد علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. ہڑتال کی کال بلوچ ورنا موومنٹ نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن اور مبینہ طور پر سیویلین ہلاکتوں کے خلاف دی تھی.
سعودی عرب میں آج ایک لکھاری کو مذہب کی توہین کے الزام میں سر عام کوڑے مارے گئے ہیں. نوشین عباس.
رائف بداوی نے لبرل سعودی نیٹورک کے نام سے ایک ویب سائٹ بنا رکھی تھی. انہیں پچھلے برس 10 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی. عدالت نے انہیں 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا. انہیں جدہ شہر میں 50 کوڑے مارے گئے اور باقی ماندہ کوڑوں کی سزا انہیں بتدری جانے والے ہفتوں میں دی جائے گی. امریکی محکمہ خارجہ نے اسے بےمانہ سزا قرار دیتے ہوئے اسے منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی.
افریقی ملک نیجر نے کہا ہے کہ وہ نائجیریا کے اہم قصبے باگا میں اپنی فوجیں تب تک نہیں بھیجے گا جب تک بوکو حرام کے جنگجوؤں سے وہاں کا کنٹرول واپس نہیں لے لیا جاتا. نیجر نے باگا میں 50 فوجی بھیجے تھے, جو کہ وہاں اسلامی شدت پسندوں کے خلاف لڑائی کے لیے بنائی جانے والی بین الاقوامی فورس کا حصہ تھے, مگر پڑوس کے ایک علاقے پر بوکو حرام کے تازہ حملے اور قبضے کے بعد اس نے اپنے فوجی واپس بلا لیے ہیں. کل ہی نائجیریا کے مقامی حکام کے مطابق بوکو حرام کے شدت پسندوں نے باگا کے زیادہ تر علاقوں اور قرب و جوار کے کئی دیہات کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا. بعض اطلاعات کے مطابق حملے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں. سری لنکا کے نئے صدر مائتری پالا سری سینا نے کہا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں. اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان کا مزید کہنا تھا کہ شفاف حکمرانی کا نیا کلچر پیدا کرنا ان کی اولین ترجیح ہے. مسٹر سری سینا نے کل ہونے والے صدارتی انتخاب میں سابق صدر مہندا راجا پکسے کو شکست دی. وسطی ایشیا کے ملک قزاقستان کے گاؤں کے رہائشیوں کو نیند کی عجیب و غریب بیماری کی وجہ سے دوسرے علاقے منتقل کیا جا رہا ہے. ظفر سید.
قزاقستان کے شمال میں واقع گاؤں کلاچی کے رہائشیوں کی اس بیماری کی طبی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں. لوگوں کی اچانک آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر وہ کئی دن تک نہیں جاگتے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گاؤں کے قریب واقع یورینیم کی ایک پرانی کان اس پراسرار بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کان کو 2 برس پہلے بند کر دیا گیا تھا۔
اور بھارت میں ایک سیاستدان نے ایک خصوصی تقریب منعقد کی جس میں 2 گدھوں کو ان کی محنت اور وفاداری پر ایوارڈ ملا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی زیر انتظام کشمیر میں حکومت قائم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ وہاں حال ہی میں انتخابات ہوئے تھے ریاستی اسمبلی کے لیے، لیکن اب وہاں گورنر راج نافذ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے بی بی سی اردو .com حاضر ہے۔ پروگرام کا ہمارا بڑا موضوع پیرس کا دہشت گرد حملہ ہے۔ 2 دنوں سے جاری دہشت گردی کے اس خونی ڈرامے میں اب 2 مقامات پر لوگوں کو یرغمالی بنائے جانے کی اطلاع ہے۔ رسالے شارلی ایبڈو کے دفتر پر حملہ کرنے والے مشتبہ حملہ آور ایک بلڈنگ میں چھپے بیٹھے ہیں۔ شارلی ایبڈو پر 2 روز قبل دہشت گرد حملے میں 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ پیرس میں ایک بڑی سیکیورٹی کارروائی جاری ہے۔ شہریوں میں خوف و ہراس اور غصے کے جذبات ہیں۔ فرانس کی حالیہ تاریخ میں دہشت گردی کا یہ ایک بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپی ملکوں کے حکام شدت پسند اور ان کی سرگرمیوں سے کس حد تک آگاہ ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی موجود ہے، اس پر بات کریں گے یورپ میں مقیم محقق اور تجزیہ نگار سے۔ مگر پہلے تازہ ترین تفصیلات۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے پیرس میں مقیم سینئر صحافی وائجو نیوڑانوے سے بات کی۔
اس وقت بہت ہی گمبھیر استھتی ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو 2 ہوسٹیج کرائسز اس وقت ہو رہے ہیں فرانس میں۔ ایک جو ہے وہ 2 بھائی جو جنہوں نے چارلی ہیبدو پہ حملہ کیا تھا، وہ ایئرپورٹ کے پاس ان کو گھیر لیا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی پرنٹنگ پریس میں ہے اور ان کے پاس ایک ہاسٹیج بھی ہے۔ تو پولیس کی کوشش ہے انہیں جب تک پاسبل ہو زندہ قبضے میں لے، اس لیے نیگوسیشنز چل رہی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ ایک جوئش یہودی کیشر سپر مارکیٹ میں ہاسٹیج ٹیکنگ ہوئی ہے۔ وہاں پر 5 لوگ ہاسٹیج ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں ان میں شامل ہیں۔ اور جو ہاسٹیج ٹیکر ہے، جو اس کے لیے ریسپانسبل ہے، وہ وہی آدمی ہے جس نے کل ایک پولیس کی عورت کو مار ڈالا تھا اور ایک میونسپل امپلائی کو بہت زخمی کر دیا تھا،
جس کے بارے میں یہ کہا گیا
ہے اور اس کو اب آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا ہے۔ اس کا نام ہے امیدی کولیبالی، وہ بلیک افریقن ہے۔ اور اس آدمی کا یہ جو 2 بھائی ہیں شریف اور سعید، ان سے میل جول ہے۔
کیا سیکیورٹی کا دائرہ بہت بڑھا دیا گیا ہے؟ اب
بہت سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے۔ میٹرو میں اب چیکس ہو رہے ہیں، رینڈم آئیڈینٹیٹی چیکس ہو رہے ہیں۔ جو پورا ایریا ہے، کیونکہ یہ جو کیشر سپر مارکیٹ ہے وہ ایسٹرن پیرس میں ہے۔ اب یہ 2 جو بھائی ہیں وہ ایک دم نارتھن پیرس میں ہیں، ایئرپورٹ کی طرف وہ گئے ہوئے ہیں۔ شارلی ہیبدو کی جو بلڈنگ تھی وہ بھی ایسٹرن سینٹرل ایسٹرن پیرس میں ہے، لیکن یہ جو پورٹ دی وینسن کے پاس جو ایونیو دی وینسن پہ جو اس وقت ہاسٹیج ٹیکنگ ہو رہی ہے وہ بالکل ایسٹرن پیرس میں ہے۔ وہاں پہ جوئش پاپولیشن کافی ہے اور وہاں پہ کافی امیر لوگ بھی رہتے ہیں، اس لیے اب ذرا سوشل ٹینشن بہت بڑھ رہی ہے، کیونکہ فرانس میں یورپ کی سب سے بڑی یہودی پاپولیشن بھی رہتی ہے، سب سے بڑی مسلم پاپولیشن بھی رہتی ہے۔
یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی وائجو آپ سے کہ اس وقت آپ وہاں شہر میں خود دیکھ بھی رہی ہوں گی بالکل ذاتی طور پر، اور میڈیا کو بھی دیکھ رہی ہوں گی، شہر میں کیا اس وقت صورتحال کیا نظر آ رہی ہے؟
لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں، یہاں پر بہت ہی پریشان ہو رہے ہیں، بڑے دکھ بھرے ہیں، لیکن اب یہاں پر غصہ بھی پھیل رہا ہے۔
اچھا، یہ غصہ
حرکتوں پہ،
غصہ کس کے خلاف؟
غصہ جو ہوسٹیج ٹیکرز ہیں کہہ رہے ہیں ایسی ڈیموکریسی میں آپ اس طرح سے کیسے کر سکتے ہو ہیوی آرمز, کیونکہ جو وینسن میں جس نے اب پانچ لوگوں کو ہوسٹیج کر کے رکھا ہوا ہے وہ دو کلاشنکوف کو لے کے اندر گیا اس سپر مارکیٹ میں.
اچھا, تو لوگوں کو اس بات پہ غصہ ہے کہ اتنی بھاری ہتھیار لے کر لوگ اس طرح سے یہاں پر گھوم کیسے سکتے ہیں؟
بالکل,
تو اپنی
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا سیکیورٹی لیپس کیسے ہو سکتا ہے, یا کہاں سے اتنے کلاشنکوف آپ اتنی آسانی سے کیسے لے سکتے ہو.
تو وایو یہ بتائیے کہ کیا کچھ وہاں پہ جو مسلمان آبادی ہے خصوصاً, ان سے کسی سے آپ کی بات چیت ہوئی؟ کیا محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ؟
دیکھیے, آج تو فرائیڈے ہے, مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے, ان کے پریئر کا دن ہے, اور کافی لوگ آج ماسک میں جانے سے ڈر رہے ہیں. تو میں نے ایک دو ماسک کو آج سویرے ٹیلی فون کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو سوچتے ہیں لوگوں نے آج آنا چاہیے, لیکن کافی لوگ ہیں جو جانے سے ڈر رہے ہیں, کیونکہ کل سے 3-4 اٹیکس ہوئے ہیں ماسکس پہ. زیادہ سیریس اٹیکس نہیں تھے, پھر بھی اٹیکس تھے. تو یہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے ان کو لگتا ہے کہ اب اگلا ٹارگٹ تو ہم ہو جائیں گے.
جی, تو وائی جو وہاں پر جو اظہار یکجہتی کے لیے جو اجتماع ہو رہے ہیں, جو کانگریگیشنز ہو رہی ہیں, لوگ آ کر شمع جلا رہے ہیں, تو کیا اس میں آپ کو مسلمان لوگ بھی نظر آ رہے ہیں؟
جی ہاں, وہاں پہ کافی مسلمان شامل تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم پوری طرح سے اس اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم پوری طرح سے اپنے آپ کو فرینچ سمجھتے ہیں, ہم یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, فرینچ ہماری لینگویج ہے, یہ ہمارا دیش ہے, اور ہم جتنے ہی فرینچ ہیں اتنے ہی فرینچ ہیں جتنے گورے لوگ یا کوئی اور یہاں پر کا جو آدمی ہوگا وہ فرینچ ہوگا. یہ نہیں کہ کیونکہ ہمارے دادا پردادا افریقہ سے آئے تھے یا الجیریا سے آئے تھے اس کی وجہ سے ہم کم فرینچ نہیں ہو جاتے.
تو ویسے کیا وہاں پر زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے معمول کے مطابق, یا کچھ فرق پڑا ہے اس میں؟
بہت فرق پڑا ہے, آج تو بہت فرق پڑا ہے, کل اتنا نہیں تھا. کل تو بڑی شوک کی ایٹموسفیئر تھی, بہت ہارر کا ایٹموسفیئر تھا, اور پھر کل تو ہم بات کر رہے تھے کہ شارلی ہیبدو کو کیسے ہم سنبھال سکیں گے, وہ دوبارہ سے آ سکے گا یا یہ ویکلی ڈوب جائے گا, اس کے بارے میں بہت کل چرچا تھی. اور کل بڑی انسرٹنٹی تھی کیونکہ یہ دو بھائی جو تھے کل تک فرار تھے, انہیں اسپاٹ کیا گیا تھا, لیکن بہت رات کو ڈیولپمنٹ ہوئی جب انہیں ان کی جو پوزیشن تھی وہ پولیس کو معلوم ہو گئی. لیکن آج صبح سے تو سیریس بہت ہے سچویشن, کیونکہ دو ہاسٹیج کرائسز اس وقت چل رہے ہیں.
تو لیکن ویسے کاروبار معمول کے مطابق ہیں, کیا حکام نے عام شہریوں کو کچھ خبردار کیا ہے, کچھ وارن کیا ہے؟
ہاں, وارن تو کیا ہے کہ آپ ذرا نظر رکھیے, ساودھان رہیے, ویجیلنٹ رہیے. اسپیشل نمبرز دیے ہیں پولیس نے جہاں پر آپ ٹیلی فون کر کے بتا سکتی ہیں اگر کچھ برا بھلا ہوا تو, اس لیے. لیکن پاپولیشن میں بہت ہارر جیسی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ہمیں ہو کیا رہا ہے, ایک ڈسبلیف ہے یہاں پر.
پیرس سے صحافی وایجو نیورانوے جو کہہ رہی تھی کہ شہر میں مسلمانوں کو یہ خدشہ ہے کہ اگلا ہدف وہ ہو سکتے ہیں. تندیہ کارٹون جریدے شارل ابدو پر حملے کے بعد آزادی اظہار پر پھر بحث چھڑ گئی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ آزادی اظہار کے نام پر جو چاہے کہہ سکتے ہیں یا کچھ اس کی حدود بھی ہیں, اور اگر ہاں تو اس کا تعین کون کرے گا؟ انڈین کارٹونسٹ وشوا جیوتی گھوش کچھ عرصے شارلی ابدو میں کام کر چکے ہیں اور اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ان کے ایک دوست بھی شامل تھے. انہوں نے دلی میں ہمارے ساتھی سہیل حلیم سے شارلی ابدو کی فلسفی اور آزادی اظہار پر بات کی.
ان کی شارلی ابدو کی فلسفی یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ بہت کلیئر ہے کہ ان کا ایک تو ہی ہے کارٹون کا اخبار ہے, اور کارٹون کے اخبار میں ہم کو مذاق کرنا ہے, مذاق اڑانا ہے اور مزے لینے ہیں. تو اس دائرے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہی لگ رہا ہے, ان کی سوچ یہی رہی ہے, فلسفی یہی رہی ہے کہ بھائی جو سامنے آئے کسی کو نہ چھوڑو. یہ پیپر مانتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ایبسلیوٹ ہے, اور ایز لانگ ایز اٹس الاؤڈ ود ان دا لا یہ لوگ اس کو نکال سکتے ہیں, اور انہوں نے اسی دائرے سے انہوں نے کام کیا. پر لمٹ کی جو بات ہے آئی تھنک وہ ہر کارٹونسٹ کی اپنی ہوتی ہے. میری لائن اپنے لیے ہے, آپ کی لائن آپ کے لیے ہے. हम जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमर क्रिएट करते हैं उनका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमर है वो डिफरेंट है। वो अपने कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमर अगर करते हैं और वो हमको ऑफेंसिव लग सकता है, अनकंफर्टेबल लगता है। शार्ली हेब्दो के सारे कार्टून्स के साथ मैं अग्री नहीं करता हूं, एज अ कार्टूनिस्ट मैं अग्री नहीं करता हूं, पर ये कहना कि मेरे लिए ये ऑफेंसिव है और उनके लिए नहीं है, तो ये तो एक जायज सी बात है, क्योंकि मेरे ह्यूमर और उनमें ह्यूमर में डिफरेंस है। जब मैं उनसे काम कर रहा था उन्होंने बोला आप भी कुछ बनाइए, हम देखते हैं आपकी आपकी ह्यूमर फ्रेंच इनफ है कि नहीं। अब जब मैं बात आ गई तो यहीं पे समझ में आ गया कि हमारी सेंसिबिलिटीज अलग हो सकती हैं, एंड दैट इज फाइन। यू नो काफी कार्टून है वो हम यहां पे पब्लिश नहीं कर सकते, पब्लिश छोड़ो हम अपने आप से निकाल भी नहीं सकते, बट उसका मतलब ये नहीं कि उनको अपनी जगह अपनी बात कहने का कोई हक नहीं। बट एक जरूर चीज हुई है कि एक ह्यूमर और सेंसिटिविटी के बारे में एक डिबेट जरूर निकल के आई है, और ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं सब जगह निकल के आई है, हमारे देश में तो ज्यादा जरूरी है मेरे को लगता है, क्योंकि हमारे देश में सेंस ऑफ ह्यूमर तो हम खो ही बैठे हैं। बात बात पे हम फिल्म को उतार देते हैं, एग्जीबिशन जला देते हैं, किताब उठा देते हैं, हमको तो टाइम ही नहीं लगता, हम तो पार्लियामेंट में भी 10 मिनट में एक कार्टून बैन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ये डिबेट बहुत जरूरी है।
शार्ली अब्दू में काम करने वाले इंडियन कार्टूनिस्ट विश्वा ज्योति घोष शार्ली अब्दू की फिलॉसफी और आजादी इजहार के बारे में बात कर रहे थे। शार्ली अब्दू के हमले के तनाजर में ये भी उभर कर सामने आया है कि इराक, शाम और यमन में अस्करी तरबियत याफ्ता वापस आने वाले जिहादी यूरोपी मुल्कों को अपना हदफ बना सकते हैं। यूरोपी मुल्कों खसूसन बरतानिया के हुक्काम शिद्दत पसंद ग्रोहों और उनकी सरगर्मियों से किस हद तक आगाह हैं? क्या शाम और इराक से वापस आने वाले तरबियत याफ्ता जिहादियों से निमटने के लिए कोई पॉलिसी मौजूद है? लंदन में जिहादी नजरियात और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए सरगर्मी से काम करने वाली तंजीम क्वेलियम से मुंसलिक मुहक्किक डॉक्टर ओसामा हसन से हमने अपनी गुफ्तगू में सबसे पहले ये पूछा कि क्या पेरिस का वाकया उनके लिए हैरान कुन है।
जो पेरिस में हुआ उससे तो हमें बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन हैरान नहीं था बिल्कुल। इस तरह की चीज बहुत सालों से अलकायदा लोग और दाइश जो है सूरिया और इराक में इस तरह के जराइम कह रहे थे लोगों को क्या आप करें, गैर मुसलमानों को मारें। इस तरह मसला यह है कि इस तरह के जो इंतहा पसंद है दहशतगर्द वो अब सूरिया और इराक और इस केस में यमन से भी ट्रेनिंग लेके वापस जाते हैं, वापस यहाँ आते हैं यूरोप में, और इस तरह के जराइम करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और ट्रेनिंग बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है कि हमने देखा था पेरिस में ये बहुत ही प्रोफेशनल टाइप ऑपरेशन था इनका, इस तरह इन्होंने ये असलिया इस्तेमाल किया है। तो बहुत बड़ा मसला है अभी, बल्कि फ्रांस में इससे पहले क्रिसमस से पहले कई तरह वाकये हुए थे कि लोग अपनी गाड़ियों के साथ आम लोगों को पासर्स बाय को कत्ल कर रहे थे या मार रहे थे। तो बड़ा मसला हो गया कि बाज़ मुसलमान जो यूरोप में वो गुर्बत की हालत में और फिर तमीज डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म की हालत में समझते हैं कि हम इस मुश्तमा का हिस्सा नहीं है और ये हमारे दुश्मन है, सब बाकी जो यूरोपियन हैं या गैर मुसलमान हैं हमारे दुश्मन है, हम मुसलमान हैं, हमने इनके साथ जंग करनी है, लड़ाई करनी है। और अलकायदा और दाइश है वो इसी बात को रिपीट करती रहती है, तो इस तरह के वाकयात फिर होते जाएंगे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली। तो जब तक वो वहाँ जो जंगें चल रही हैं वो ना ख़त्म हो और मुसलमानों को अपनी दीन सही तरह से समझें और आपस में बातचीत करें इन मसलों पे, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कार्टून हैं चलो ठीक है बुरी बात है मुसलमानों के लिए, लेकिन यूरोप में उनका हक है इस तरह के कार्टून बनाए, बस आप ना देखें सही है और गुस्से में ना आए। और इससे थोड़े से आदमी देखते हैं ये कार्टून, जब मुसलमान उसके बारे में इतने गुस्से में आ जाते हैं और कत्ल कताल शुरू कर देते हैं, फिर ज्यादा लोग वो कार्टून देखते हैं, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा इहानत होती है। इस तरह की बातें इसकी बहुत जरूरत है कि मुसलमानों में अपने आप में इस तरह की बातचीत रहे कि वो जो सही मैच्योर चीज है वो करें और ना इस तरह की हमाकत और बेवकूफ़ी और बिल्कुल मुजरिमाना किस्म की चीज, जिससे ज्यादा लोग मारे जाएंगे या कत्ल किए जाएंगे या जख्मी होंगे, क्योंकि मसाजिद और मुसलमानों के खिलाफ अभी से शुरू हो गए हैं हमले फ्रांस में और मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में भी।
तो आपको क्या लगता है ओसामा हसन, क्या बरतानिया से शाम या इराक जाकर अस्करी ट्रेनिंग लेने वाले अफराद यहाँ के शहरियों के लिए خصوصاً یہاں یو کے میں پیرس جیسا کوئی خطرہ آپ کو لگ رہا ہے کہ منڈلا رہا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے واقعہ یہاں بھی کسی دن کہیں بھی؟
یہ خطرہ تو ہے, یہ افسوس کی بات ہے, یہ خطرہ تو ہے. دو تین سالوں سے ہے, بلکہ ڈیڑھ سال پہلے ایک آدمی مارا گیا تھا, لیکن وہ برطانوی فوجی تھا, ڈرمر لی رگبی, جو لندن کے سڑک میں اس کا سر کاٹا گیا تھا. تو یہ پہلے سے ہو گیا ہے لندن میں, اور افسوس ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ اس طرح کے پلاٹس یہاں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کرے اگر لوگ صحیح طرح ان مسئلوں کا حل نکالے, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جنگ جو ہو رہی ہے سوریا میں, عراق میں, وہ کسی طرح بند کریں, وہاں سیاسی کوئی حل ہو تاکہ لوگ پھر جا کے یہ ٹریننگ نہ لے سکیں, تو اس طرح پھر یہ روک سکتے ہیں.
لیکن اگر یہاں کے حکام, برطانیہ کے حکام ان خطرات سے واقف ہیں, انہیں اندازہ ہے, تو پھر ان لوگوں سے نمٹنے یا انہیں ڈی بریف کرنے کے کیا انتظامات ہیں؟ کوئی حکمت عملی ہے, کوئی پالیسی ہے جو شام سے, جو شام گئے جہاد کرنے کے لیے اور لڑنے کے بعد اب واپس یا تو آ چکے ہیں اور یا آنے والے ہیں؟
ہاں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور حکومت جو ہے ان کے کئی چیزیں جو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان سب کو جیلوں میں ڈال دیں 10-20 سال کے لیے, اس میں یہ خطرہ ہے کہ وہ پھر زیادہ انتہا پسند بن جائیں گے جیلوں میں. ہمیں معلوم ہے کہ برطانیہ کی جیلوں میں, فرانس کی جیلوں میں بھی لوگ زیادہ انتہا پسند بن جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو منع کیا جائے واپس آنے سے, ان کا پاسپورٹ لے لیں ہم یا کینسل کر دیں, اور پرائم منسٹر نے اس طرح کی باتیں بھی کی تھی. لیکن اس میں پھر وہ انسانی حقوق کے مسئلے آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سٹیزن شپ جو ہے, جنسیت اس طرح نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ آفٹر آل برطانی مواطن, برطانی شہری ہیں. تو تیسرا جو آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ لوگوں کو واپس آنے دیں, لیکن پھر آپ ان سے بات چیت کریں, لیڈر کے ساتھ, ائمہ کے ساتھ, مسلمان لیڈرز کے ساتھ وہ بات چیت کریں کہ جہاد کیا ہے, قتال کیا ہے, لڑائی کیا ہے, کیا یہ صحیح جہاد ہے جو آپ لوگ شام میں کر رہے تھے, جہاد ہے یا کچھ اور ہے.
اس میں آپ لوگ اب تک کیا یہی پالیسی ہے اس میں, اور آپ اس میں اب تک کتنا کامیاب ہو سکے ہیں؟
بعض کامیابیاں تو ہوئی ہیں, کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کچھ 20-30 سے زیادہ, شاید 40-50 گرفتار ہو گئے ہیں برطانیہ پچھلے دو سال
میں. یہ سمجھانے میں کہ جہاد میں اور قتال میں فرق ہے, اور آپ لوگ اس پہ کام تو کر رہے ہیں نا, تو کچھ
ہاں اس میں کافی تھوڑی سی کامیابی تو ہوئی ہے, اس لحاظ سے کہ ہم نے زیادہ حملے نہیں دیکھے برطانیہ میں. ہم جانتے ہیں کہ 200-300 شاید لوگ جہاد کے لیے گئے تھے, لڑائی کے لیے سوریا میں, اور واپس آ گئے ہیں. تو اور اب تک برطانیہ میں اس طرح کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہوا, اس طرح کے گروہ تو ہیں اور یہ پلاٹس وغیرہ ان لوگوں نے بنائے ہیں, لیکن اب تک انہوں نے کچھ کیا نہیں. تو تھوڑا بہت یہ کامیابی تو ہے, اور ان کو خوف بھی ہے پولیس سے اور مجتمع سے کہ لوگ ناراض ہوں گے.
شدت پسند نظریات سے نمٹنے کے لیے تنظیم کو ایلین سے وابستہ محقق ڈاکٹر اسامہ حسن ماضی میں خود جہادی رہ چکے ہیں. اور یہ اطلاع ملی ہے کہ سعودی عرب کے ایک بلاگر یعنی لکھاری کو سائبر کرائم اور توہین مذہب کے الزام میں سرے عام کوڑے لگائے گئے ہیں. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں سے.
بدوی کو جمعے کو 50 کوڑے مارے گئے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہر ہفتے کوڑے مارے جائیں گے. بدوی سعودی عرب میں ایک انٹرنیٹ ویب سائٹ لبرل سعودی نیٹورک کے بانی ہے, اور انہیں 2012 میں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی ویب سائٹ بند کر دی گئی تھی. حقوق انسانی کی عالمی تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل نے بدوی کو دی جانے والی سزا کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جمعرات کو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے سعودی عرب کی حکومت سے اپیل کی کہ اتنی سخت سزا پر نظر ثانی کی جائے اور بدوی کے مقدمے کا اثر نو جائزہ لیا جائے. عدالت نے اپنے فیصلے میں بلاگر کو $266,000 جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا تھا. 2013 میں ایک سعودی عدالت نے کہا تھا کہ رائف بدوی پر ترک اسلام کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. یاد رہے بدوی کے وکیل کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2014 میں مختلف جرائم کے الزام میں 15 سال قید کی سزا سنائی تھی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بدوی کو جدہ کی ایک مسجد کے باہر جمعے کی نماز کے بعد کوڑے مارے گئے۔ عینی شاہدین نے مزید بتایا کہ بدوی کو پولیس کی گاڑی میں مسجد کے باہر لایا گیا اور ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے گئے۔ بدوی کی پیٹ جمع ہونے والے لوگوں کی جانب کی گئی اور کوڑے مارے گئے۔ تاہم عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوڑے پڑنے کے دوران بدوی خاموش رہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے فلپ لوتھر نے امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کو بتایا کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اتنی سخت سزا کسی ایسے شخص کو دی جائے جو ہمت کر کے محض بحث شروع کرتا ہے اور پرامن اظہار خیال کے حق کا استعمال کرتا ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر۔
آسٹریلیا کو بھارت کے خلاف چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ میں 348 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ میچ کے چوتھے دن بھارت نے 342 رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلی اننگ کا دوبارہ آغاز کیا تو پوری ٹیم 475 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان وراٹ کوہلی 147 رنز بنا کر رائن ہیرس کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔ آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگ کا آغاز جارحانہ انداز میں کیا۔ اوپنر کرس راجرز 56 اور کپتان سٹیو سمتھ 71 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جس کے بعد نوجوان کھلاڑی جو برنز نے 3 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 39 گیندوں پر 66 رنز بنا کر اپنی ٹیم کی برتری میں اضافہ کر دیا۔ بھارت کی جانب سے روی چندرن اشون نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ٹیسٹ سیریز میں دونوں ٹیموں کی جانب سے کچھ ریکارڈز بھی بنے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سٹار بیٹسمین اور کپتان وراٹ کوہلی، جبکہ آسٹریلیا کی جانب سے نوجوان کھلاڑی اور کپتان سٹیو سمتھ نے یہ ریکارڈ بنائے ہیں۔ وراٹ کوہلی نے آسٹریلیا کی سرزمین پر ایک ٹیسٹ سیریز میں 4 سینچریاں بنانے والے تیسرے غیر ملکی کھلاڑی ہونے اور بطور کپتان اپنی پہلی 3 ٹیسٹ اننگز میں 3 سینچریاں بنانے کا ریکارڈ بنایا ہے، جبکہ سٹیو سمتھ نے بھارت کی جانب سے ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ڈان بریڈمن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ڈان بریڈمن نے بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 715 رنز بنائے تھے، جبکہ سٹیو سمتھ نے اب تک 4 سینچریوں کی مدد سے 128 کی اوسط سے 769 رنز بنا ڈالے ہیں۔ اور شارجہ میں جاری خواتین کی کرکٹ چیمپئن شپ کے پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ عالمی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ کو قطر اوپن کے کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 7 کھلاڑی ایوو کارلوویچ کے ہاتھوں شکست ہو گئی ہے۔ کروشین کھلاڑی نے 6-7، 7-6 اور 6-4 سے کامیابی حاصل کی۔ سیمی فائنل میں کارلوویچ کا مقابلہ عالمی نمبر 4 ڈیوڈ فیرر سے ہوگا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر۔ افریقی ملک نائجر نے کہا ہے کہ وہ نائجیریا کے ایک قصبے سے شدت پسند اسلامی گروہ بوکو حرام کو باہر نکالنے کی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس کی تفصیلات پروگرام میں آگے جا کر آپ کو سنوائیں گے، لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے۔ اہم خبروں کی 6 سرخیوں کے ساتھ احمد رضا۔
فرانس میں پولیس نے 2 مقامات کا محاصرہ کر رکھا ہے، جن میں ایک جگہ پیرس کے طنزیہ رسالے شارلی ایبڈو کے دفتر پر حملہ کرنے والے 2 مشتبہ جنگجوؤں نے ایک شخص کو یرغمال بنا رکھا ہے، جبکہ پیرس کی ایک یہودی مارکیٹ میں ایک مسلح شخص نے کئی لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ مطالبہ ہے کہ شارلی ایبڈو کے حملہ آوروں کو رہا کر دیا جائے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ملک کی کل 72 کلعدم تنظیموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کتنی دوسرے ناموں سے سرگرم ہیں۔ بلوچستان کے ضلع گوادر میں حکام کے مطابق مسلح حملے میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ بلوچ آبادیوں میں فوجی آپریشنوں کے خلاف آج ہی قلات اور مکران ڈویژن میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی۔ اور کراچی میں پولیس نے القاعدہ کے ایک مقامی رہنما سمیت 3-4 افراد کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی ہے، حملہ آوروں کے گرد گھیرا تنگ مگر 5 افراد یرغمالی۔ پیرس میں یہ جو کل پرسوں جو حملہ ہوا تھا شارلی ایبدو پر، دہشت گرد حملہ، اس کے بارے میں ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ چلتے ہیں پاکستان، جہاں کی صوبہ سندھ میں حکام کے مطابق ہالا ٹاؤن کے ایک گاؤں میں ایک شخص نے اپنے 5 بچوں کو گلا گھونٹ کر مار دیا ہے۔ اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن ہم آپ کو کراچی سے ہی یہ خبر سنوانے والے ہیں کہ وہاں پولیس نے آج الصبح ایک کارروائی میں القاعدہ برصغیر کے مقامی رہنما سجاد عرف کارگل کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تفصیلات ہمیں بتائی ہیں ہمارے نامہ نگار حسن کاظمی نے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے مجرم ان کی نظر میں تھے، مگر وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سی آئی ڈی کے انسپکٹر راجہ عمر خطاب نے یوں بتائی۔
القاعدہ انڈین کا سب کانٹیننٹ کے ٹیررسٹ ہیں، جن کا کمانڈر سجاد اور کارگل تھا۔ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ یہ آج موجود ہے کریم آباد سیکٹر ڈی میں، گلی نمبر 5 کے پاس، جہاں انہوں نے صبح کسی سرکاری گاڑی پر حملہ کرنا تھا۔ کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس کی نگرانی کر رہے تھے، جب یہ انفارمیشن کنفرم ہوئی تو ہم نے اس پہ ریڈ کیا، جہاں انہوں نے صبح ہم ان سے مقابلہ کیا ہے۔ مقابلے کے دوران کافی دیر یہ مقابلہ چلا ہے، مزاحمت ہوئی ہے۔ پولیس کی جوابی کاروائی میں یہ اپنے دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا تھا وہاں، جس میں اس کے پاس سے خود کے جیکٹ اور کلاشنکوف اور باقی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔
مقابلے کی جگہ کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
علاقہ قیوم آباد ہے، یہ جب کرنگی کی طرف جاتے ہیں تو قیوم آباد چرنگی آتی ہے، اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ یہ سیکٹر ڈی ہے، ایک نیا راستہ بنا ہے جو ڈی ایچ اے کو جاتا ہے قیوم آباد سے، وہ اس کے بالکل کارنر پہ آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایک واردات ہو چکی ہے، جس میں بریگیڈیئر باسط صاحب کے رینجر کو ان پہ خودکش حملہ ہوا تھا، تو بالکل ایگزیکٹلی اسی جگہ تقریباً 100 گز آگے جگہ ہے، کیونکہ ہم ان کو کافی عرصے مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی ہمیں پتا تھی لیکن یہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے، تو کل کنفرم انفارمیشن تھی، اس لیے یہ ہماری کامیابی ہوئی ہے۔ اور ان کا واسطہ جو ہے یہ القاعدہ سے، انڈین سب کانٹیننٹ سے، سجاد ان کا جو ہے نا یہ ماسٹر مائنڈ بھی تھا اور ان کا کمانڈر بھی تھا کراچی کا، یہ باقی 3 اس کے ساتھی ہیں۔
تاہم اس پوری کاروائی میں پولیس کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔
وہ اس میں جو ہمیں کافی فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے کافی دور سے ہم نے پیدل جا کے نا ان کو کور کیا تھا، تو ان کو اس وقت پتا نہیں چل سکا کیونکہ وہاں دھند تھی صبح بہت زیادہ، ہمیں تو معلوم تھا کہ ٹارگیٹ اس طرف ہے لیکن ہمارے آنے کی خبر نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہم محفوظ رہے سارے۔
پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے مزید ساتھیوں کی تلاش جاری ہے، اور جیسے ہی کوئی اطلاع ملی ان کے ٹھکانے پر بھی چھاپا مارا جائے گا۔ حسن کاظمی، بی بی سی کراچی۔
ادھر بلوچستان کے ضلع گوادر میں مسلح افراد کے ساتھ ایک جھڑپ میں فرنٹیئر کور کے کم سے کم 3 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، اور قلات اور مکران ڈویژن کے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے۔ تفصیل بتائیں گے کوئٹے سے محمد قاسم۔
سرکاری حکام کے مطابق ایف سی اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ ضلع گوادر کے علاقے سنسر میں پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں ایف سی اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپ ہوئی، اس جھڑپ میں ایف سی کے 3 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ ایف سی اہلکاروں پر اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ ایران سے متصل بلوچستان کا ساحلی ضلع گوادر انتظامی طور پر مکران ڈویژن کا حصہ ہے۔ مکران ڈویژن کے باقی 2 اضلاع پنجگور اور کیچ کی طرح گوادر میں پہلے بھی سیکورٹی فورسز پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ادھر ضلع جعفرآباد میں ریلوے ٹریک کو دماغ خیز مواد سے نقصان پہنچایا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے ریلوے ٹریک کے ساتھ دماغ خیز مواد نصب کیا تھا، جس کے پٹنے سے ریلوے ٹریک کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے کلات اور مکران ڈویژن کے متعدد علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ اس ہڑتال کی کال بلوچ ورنا موومنٹ نے کیچ، پنجگور، آواران اور ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز کے سرچ آپریشن اور ان میں مبینہ طور پر عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف دی تھی۔ تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے گزشتہ دنوں اس حوالے سے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنجگور اور کلات کے علاقے میں سرچ آپریشن عسکریت پسند تنظیموں کے کیمپوں کے خلاف کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
پاکستان میں برسہ برس سے شدت پسندی کی وجہ سے پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے تجزیے کے مطابق صرف سال 2014 میں تشدد میں 35% اضافہ ہوا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں سیکیورٹی امور پر تحقیق کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز یعنی سی آر ایس ایس نے سال 2014 میں اخبارات سے حاصل شدہ پرتشدد واقعات میں جانی نقصان کے اعداد و شمار آج جاری کیے ہیں۔ اس تھنک ٹینک نے ان اعداد و شمار میں جرائم سے جڑی ہلاکتیں بھی شامل کی ہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ برس تشدد میں 35% اضافہ ہوا ہے، یعنی 2013 میں 5,500 ہلاکتوں کے مقابلے میں گزشتہ سال 7,500 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ قبائلی علاقے حسب روایت ہلاکتوں میں سر فہرست رہے، جہاں پچھلے سال ہلاک ہونے والوں کی تعداد دگنی ہو کر تقریباً 3,500 تک جا پہنچی۔ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی بھی اس غیر معمولی اضافے کی بڑی وجہ بتائی گئی ہے۔ سی آر ایس ایس کے ذیشان صلاح الدین کہتے ہیں،
فاٹا کے بعد جو سب سے بڑا انکریز ہے وہ پنجاب میں دیکھا گیا ہے، جہاں پہ وائلنس ریلیٹڈ فیٹالٹیز ون فرام 120 ٹو 309، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے جو آپ سب سمجھتے ہیں وہ نومبر 1 کا اٹیک تھا جو واگا بارڈر پہ کیا گیا تھا، جس میں وی انفارچونیٹلی لاسٹ 60 سولز۔ ایک سیلنٹ فیچر اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی ڈیتھس اٹریبیوٹ کی گئی ہیں ٹوورڈز ٹیررزم ملٹنٹ اٹیکس، ان میں سے 40.9% ڈیتھس ایسی ہیں جن کو ملٹنٹ آرگنائزیشنز نے ڈائریکٹلی کلیم کیا ہے، یا انہوں نے یہ جتنے بھی ڈفرنٹ فیکشنز ہیں، جماعت الاحرار ہے، ٹی ٹی پی کی ویریس سپلنٹر فیکشنز ہیں، انہوں نے باقاعدہ میڈیا پہ یا اپنی اسٹیٹمنٹس ریلیز کر کے یہ چیز اون کی ہے۔
لیکن اس تنظیم کے مطابق سب سے زیادہ جانی نقصان گزشتہ برس شدت پسندوں کو ہی اٹھانا پڑا ہے۔ تقریباً 3,500 شدت پسند اور 600 جرائم پیشہ افراد ہلاک ہوئے۔ دوسرے نمبر پر عام شہری ہیں جنہوں نے حسب معمول 2500 جانیں دیں۔ ان میں 186 سیاسی کارکن اور رہنما بھی شامل ہیں۔ نشانہ بنا کر ہلاک کرنا گزشتہ برس سب سے بڑا ذریعہ قتل رہا۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے حکمراں جماعت مسلم لیگ نواز کو دھمکیوں کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ سال بھی سیاستدانوں کے لیے بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ نشانہ بنا کر ہلاک کرنا گزشتہ برس سب سے بڑا ذریعہ قتل رہا۔ عسکری تجزیہ نگار امتیاز گل سے پوچھا کہ گزشتہ سال تو کافی خون خرابہ ہوا، نئے سال یعنی 2015 کے تیور کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟
دیکھیں 2015 میرا خیال ہے ایک اور مشکل سال ہوگا، کیونکہ ایک طرف الائنمنٹ ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی پارلیمنٹ کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اور پھر ان کی ایکسٹینشنز جو ہیں جو کہ فیلڈ میں ہیں لڑنے جھگڑنے والی، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ پرزور انداز میں رد عمل کا اظہار کریں گی، اور جس طرح آرمی پبلک اسکول میں واقعہ ہوا ہے اس طرح کے شاید زیادہ واقعات ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ 2015 کافی مشکل سال ہوگا۔ دو تہائی لوگوں نے تو فوجی عدالتوں کی حمایت کی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں مسئلہ دو تہائی لوگ نہیں ہیں بلکہ ایک تہائی سے بھی بہت کم وہ لوگ ہیں جو ریاست، جو جمہوریت اور اس جیسے کانسیپٹس کے ساتھ جنہیں اتفاق نہیں ہے، اور صرف فوجی عدالتیں ان لوگوں کے کا جواب نہیں ہے۔
ایک دوسرے تھنک ٹینک پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے بھی اندازہ لگایا ہے کہ 2015 فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے کے لیے تاہم کتنا مزید خون بہے گا اس بابت کوئی مثبت بات کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر صبح سندھ میں ہالا ٹاؤن کے گاؤں میں ایک شخص نے اپنے 5 بچوں کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حیدرآباد سے علی حسن۔
اپنے ہی باپ کے ہاتھوں قتل ہونے والے 5 کم سن بچوں کی تدفین حالہ کے قریب ان کے گاؤں کے قبرستان میں عمل میں آ گئی ہے۔ پولیس مفرور والد کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو رات کے کسی پہر ان کے والد نے قتل کر دیا۔ باپ نے سوئے ہوئے بچوں کے گلے دبا دیے اور دم گھٹ جانے سے وہ ہلاک ہو گئے۔ مٹیاری پولیس کے سربراہ امجد شیخ بتاتے ہیں،
بھانوٹ کا علاقہ ہے کہ حالہ کے قریب، تقریباً 10-11 کلومیٹر حالہ سے قریب ہے، وہاں پر ایک ہے علی نواز لگاری، اور اس کی 45-50 سال عمر ہے۔ رات کو اس کی بیوی نیچے گئی ہوئی تھی، تو اس نے 500 اپنے جو بچے ہیں ان کو یہ دوپٹے اور دستے سے گلا گھونڈ کے اس نے مار دیا ہے۔ ذہنی طور پر مریض تھا، یہ چلے ولے کی جو ہے نا وہ کاٹتا رہتا تھا، تو رات کو یہ کسی ٹائم پر اس نے یہ کام کیا ہے اور اس سے یہ فرار ہو گیا، صبح کو یہ لاشیں ملی۔ یہ بالکل ہمارے لیے بڑی جو ہے نا یہ ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ بچے بھی بڑے چھوٹے تھے، مطلب 3 اس میں بیٹے تھے، 2 بیٹیاں وہ 13 سال بڑی بڑی جو ہے نا بچے کی عمر تھی بیٹی کی, وہ چھوٹا تھا وہ 4 سال کا تھا. تو یہ جو ہے نا مطلب کوئی وجہ اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہوتا ہے غیرت کا معاملہ ہوتا ہے, ایک دو بچے کا حصہ ہے, یہ کوئی تھا چلے ولے کاٹتا رہتا تھا اس میں کوئی رات کو اس نے کوئی کیا, اس کے دماغ میں کوئی شر شیطانی آ گئی اور بچوں کو اس نے گلا گھونٹ کے ہلاک کر.
پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ علی نواز لغاری چلے وغیرہ کاٹتا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو ہلاک کر دیا ہوگا. لیکن ایک مقامی صحافی کا کہنا ہے کہ ملزم نشے کا عادی ہے,
نشہ وغیرہ تھوڑا تھوڑا کرتا تھا. تو کل رات اس نے گھر میں جو 5 بچوں, ایک 6 بچے تھے اس کے, ایک بچ گیا ہے بھائی, 5 کو قتل کر دیا ہے اس کے بھائی تو علی دوست لگاری. اس نے بتایا ذہنی تو آدم بالکل ٹھیک تھا اس کا, اور جو اس نے اس کی بیوی جو تھی وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی, اور اس نے گھر میں اکیلا وہ دیکھ کے اس بچوں کو جو گلا دبا کے ان کو قتل کر دیا ہے.
واردات کرنے کے بعد ملزم فرار ہو گیا, جسے شام گئے تک حراست میں نہیں لیا جا سکا تھا. ملزم کا چھٹا بچہ چونکہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا اس لیے محفوظ رہا.
حیدرآباد سے یہ تھے علی حسن. رخ کرتے ہیں افریقہ کا, جہاں کے ایک ملک نائجر کا یہ کہنا ہے کہ اس کی فوجیں نائجیریا کے قصبے سے شدت پسند اسلامی گروہ بوکو حرام کو باہر نکال کر اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوششوں میں کوئی حصہ نہیں لیں گے. اطلاعات یہ ہیں کہ باگا پر شدت پسندوں کے حملے میں سینکڑوں افراد مارے گئے ہیں. نائجر کے فیصلے کو نائجیریا کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ نائجر کو شدت پسند گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط علاقائی قوت تصور کیا جاتا ہے. نائجر کے علاوہ چاڈ نے بھی نائجیریا سے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان کی زبانی.
نجیر کا کہنا ہے کہ وہ نائجیریا کے قصبے باگا میں اس وقت تک اپنے فوجی دستے نہیں بھیجے گا جب تک زیر قبضہ علاقے کو بوکو حرام کے شدت پسندوں سے آزاد نہیں کرا لیا جاتا. نجیر کے وزیر خارجہ محمد بازاؤم نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے 50 فوجی نائجیریا میں موجود تھے, اور انہوں نے بوکو حرام کے قبضے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ انہیں واپس بلا لیا جائے. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ باگا پر بوکو حرام کے شدت پسندوں کا قبضہ ہو گیا ہے, اور جب تک کہ اس قبضے کو واپس نہیں لے لیا جاتا تب تک ہم اپنی فوجیں وہاں نہیں بھیجیں گے, لیکن ہم اب بھی اپنے پڑوسیوں کیمرون, چاڈ اور نائجیریا کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. یہ ہم سبھی کے لیے ایک مسئلہ ہے. نجیر کے فیصلے کو نائجیریا کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ نجیر کو شدت پسند گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط علاقائی قوت تصور کیا جا رہا تھا. جمعرات کو نائجیریا کے مقامی حکام کا کہنا تھا کہ باگا اور اس کے قریب کے بیشتر دیہاتوں کو بوکو حرام کی شدت پسندوں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے. بعض رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے. اسی ہفتے باگا سے فرار ہونے والے شہریوں نے بتایا کہ وہ ہلاک ہونے والے افراد کو دفنا بھی نہیں پائے ہیں. اسی علاقے سے ایک سینئر حکومتی اہلکار موسیٰ الحاجی بکر کا کہنا ہے کہ پورے قصبے کی سڑکوں پر لاشیں بکھری پڑی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 10,000 کی آبادی والے قصبے باگا میں اب کوئی نظر نہیں آتا. باگا نامی یہ قصبہ چاڈ کی سرحد کے قریب ہے, جہاں ایک فوجی اڈہ قائم ہے جس میں جزوی طور پر کثیر الملک کی افواج کا عملہ بھی تعینات کیا جاتا ہے. نجیر کے فوجی بھی وہیں تعینات تھے, لیکن حملے کے وقت یہ فوجی وہاں موجود نہیں تھے. ابوجا میں بی بی سی کے نامہ نگار ناصدی یحییٰ کا کہنا ہے کہ نجیر کے فیصلے سے نائجیریا کو واضح طور پر ایک دھچکا لگا ہے, جو اب تک یہ کہتا رہا ہے کہ اس علاقے میں کثیر الملک کی افواج کی موجودگی اور ان کی مدد سے بوکو حرام کے شدت پسندوں کو شکست دی جا سکتی ہے. نجیر کے علاوہ نائجیریا سے چاڈ نے بھی اپنی فورسز واپس بلا لی ہیں, لیکن چاڈ نائجیریا سے آنے والے ہزاروں مہاجرین کو پناہ بھی فراہم کر رہا ہے. نائجیریا کے ایک سینیٹر کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی حصے میں حالیہ لڑائی کی وجہ سے کوئی 10,000 افراد بھاگ کر چاڈ چلے گئے ہیں. سینیٹر مائنا آجی لاوان کہتے ہیں کہ بورنو ریاست کی بستیوں پر بوکو حرام کے حملے کے بعد چاڈ کی سرحد پر ایک انسانی بحران کی صورتحال ہے.
تقریباً 10,000 پناہ گزین جمہوریہ چاڈ میں ہیں, اور چاڈ حکام کی طرف سے فراہم کردہ ایک کیمپ میں مقیم ہیں. یہ لوگ انتہائی سردی میں گھروں سے باہر ہیں. نائجیریا کی حکومت ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, اور چاڈ کی حکومت ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے. وہاں ایک انسانی بحران ضرور درپیش ہے, کیونکہ سرحد کے اس پار سے ان تک رسائی انتہائی مشکل ہے, کیونکہ کیمرون اور نائجر تک پوری سرحد اب مکمل طور پر بوکو حرام کے ہاتھوں میں ہے.
مسٹر لاوان کے بقول بورنو ریاست کا 70% حصہ اب بوکو حرام کے قبضے میں ہے۔ یہ ریاست حالیہ شورش کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ باگا کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں نے دیگر 16 قصبوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے ان علاقوں پر قبضے کے دوران شدت پسندوں کے ہاتھوں 2000 افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے، جبکہ دیگر رپورٹس میں یہ تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ تاہم صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ کسی صورت ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔
نیجر کے بارے میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کی رپورٹوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور سیروین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، کھیلوں کی خبروں اور تجزیے سے مزین پروگرام کھیل کے میدان سے آگے آنے کو ہے، مگر پہلے یہ خبر کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کوہلی آسٹریلیا کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز میں 4 سینچریاں بنانے والے تیسرے غیر ملکی کرکٹر بن گئے ہیں۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
وراٹ کوہلی نے آسٹریلیا میں 86 برس بعد یہ کارنامہ دہرایا ہے۔ وراٹ کوہلی سے پہلے انگلینڈ کے والی ہیمن نے 1929 میں اور ہربرٹ اسٹیکلز نے 1925 میں یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سنچریاں سکور کی تھیں۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 115 اور دوسری اننگز میں 143 رنز بنائے تھے۔ میلبرن ٹیسٹ میں کوہلی نے 169 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی، جبکہ سڈنی میں جاری چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھی 147 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے دائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بیٹسمین ہیمن نے 1928 اور 1929 کی سیریز کے دوران آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں 4 سینچریاں سکور کی تھیں۔ انہوں نے سڈنی میں 251 رنز، میلبرن میں 200 اور پھر سڈنی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 119 ناٹ آؤٹ اور دوسری اننگز میں 177 رنز بنائے تھے۔ ہیمن سے پہلے انگلینڈ ہی کے بیٹسمین ہربرٹ اسٹیکلز نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں 115 رنز، 176، 127 اور 143 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ بھارتی ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے 4 سینچریاں بنا کر برسوں پرانے سنیل گواسکر کے ایک ریکارڈ کو بھی برابر کر لیا تھا۔ بھارتی ٹیم کے سابق بیٹسمین سنیل گواسکر نے 1971 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 4 سینچریاں بنائی تھیں۔ سڈنی ٹیسٹ میں سینچری سکور کر کے وہ سنیل گواسکر کے بعد ایک سیریز میں 4 سینچریاں بنانے والے بھارت کے دوسرے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ وراٹ کوہلی نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ سچن تینڈولکر اور راہل ڈراوڈ جیسے بھارت کے بڑے کرکٹرز بھی نہیں کر پائے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں وراٹ کوہلی کے کیریئر کے یہ 10ویں سینچری ہے۔ کوہلی نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں جو 10 سینچریاں بنائی ہیں ان میں سے 6 سینچریاں آسٹریلیا کے خلاف ہیں۔ وراٹ کوہلی راہل ڈراوڈ کے بعد آسٹریلیا میں ایک ہی سیریز میں 500 سے زائد رنز بنانے والے دوسرے بیٹسمین بھی بن گئے ہیں۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نازیہ میمن۔ پیش ہے پروگرام کھیل کے میدان سے، ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
آپ اچھا نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے تو پھر آپ کو ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے۔
میں کوشش یہی کرتا ہوں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے، جو مجھے سوٹ کرتی ہے وہی میں پک کر لیتا ہوں۔
جوتے بھی مجھے ابھی اسپیشل ہے، پاکستان سے کوئی چیز نہیں ملتی، باہر سے ہی پرچیز کرنے پڑتے ہیں۔
سرفراز نے پرفارمنس دی، اگر میں ہوتا۔
کرکٹ ورلڈ کپ، خواہشات اور توقعات، شعیب ملک اور کامران اکمل کی مایوسی انتہا پر، اور یاسر شاہ کو کس کس کا مشورہ چاہیے؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے تمام ٹیمیں اپنے حتمی اسکواڈز پر سے پردہ ہٹا چکی ہیں۔
مصباح الحق، احمد شہزاد، محمد حفیظ، یونس خان، حارث سہیل، عمر اکمل، سہیب مقصود، سرفراز احمد، شاہد آفریدی، یاسر شاہ، محمد عرفان، جنید خان، احسان عادل، سہیل خان، وہاب ریاض۔
پاکستان کے 15 کھلاڑیوں کی رونمائی بھی ہو گئی اور چیف سلیکٹر معین خان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک متوازن ٹیم تشکیل دی گئی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ورلڈ کپ شروع نہیں ہوا اور معین خان سے یہ سوالات شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ٹیم ورلڈ کپ میں کچھ بھی نہ کر سکی تو کیا آپ شکست کی ذمہ داری قبول کریں گے، استعفیٰ دے دیں گے یا کیا کریں گے؟
پہلے تو آپ لوگوں کے دل جس چیز سے خوش ہو جائیں گے وہ کر دوں گا میں۔ اچھی بری پرفارمنس ریزلٹ گیم کا حصہ ہے، آپ اچھا نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے تو پھر آپ کو ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے، چاہے وہ سلیکٹرز ہوں، چاہے وہ پلیئرز ہوں، چاہے وہ کپتان ہوں۔ ایز اے نیشن ہی ہم سب کی ذمہ داری، اگر ہم اچھا نہیں کریں گے دین وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ وی ہیو ٹرائیڈ آر بیسٹ ٹو فارم اے بیسٹ ٹیم فار پاکستان۔
معین خان کا جواب تو آپ نے سن ہی لیا، لیکن اب ذکر ان کھلاڑیوں کا بھی ہو جائے جو اس اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں، کہ ان سے کس طرح کی کارکردگی کی توقع رکھی جا سکتی ہے اور وہ خود کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ٹیم کی بدقسمتی ہے کہ فتح گر بالر سعید اجمل مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں ہونے کے سبب ورلڈ کپ میں موجود نہیں ہوں گے۔ محمد حفیظ ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل تو ہیں، لیکن ان کا بالنگ کرنا اس بات سے مشروط ہے کہ بایو میکینک تجزیہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کا بالنگ ایکشن 15 ڈگری سے اوپر نہیں۔ تو اس صورتحال میں سلیکٹرز نے شاہد آفریدی کے ساتھ ایک اور لیگ اسپنر یاسر شاہ کو ٹیم میں شامل کرنے کا جوا کھیل لیا۔ اس سلیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حریف ٹیموں کو چونکا دینے کے لیے ہے۔ یاسر شاہ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ ٹیسٹ سیریز میں کمال کی بالنگ کی، تو کیا وہ ون ڈے کرکٹ میں بھی اتنے ہی مؤثر ثابت ہو سکیں گے؟ میں نے یہ سوال یاسر شاہ سے کیا۔
کوشش کرتا ہوں کہ اچھی پرفارمنس دوں اور ون ڈے کے حساب سے بالنگ کروں، کیونکہ ون ڈے اور ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ میں الگ بالنگ پوزیشن سے بالنگ کرنی پڑتی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہ آپ کو نا کبھی تیز بالنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی سلو کرنی پڑتی ہے، اس میں ویریشن لانا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اسی میچز میں پرفارم کرے اور اچھی بالنگ کرے تاکہ آگے نا اس کے لیے آسانی ہو۔
یاسر شاہ سے اگلا سوال یہ تھا کہ شین وان نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، تو کیا آسٹریلیا میں ان سے مل کر کچھ ٹپس لینے کا ارادہ ہے؟
لازمی بات ہے، وہ میرا فیورٹ بالر ہے۔ جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تو شین وان کو دیکھ کے میں نے سٹارٹ کی تھی۔ کوشش کروں کہ لازمی اپنے فیورٹ بالر سے شین وان سے ملوں اور اسے نیکسٹ میں بھی بالنگ کروں تاکہ تھوڑے سے ٹپس لے لوں۔ میری عبد قادر صاحب سے بات بھی ہوئی تھی تھوڑا سا، میں نے گوگلی کے بارے میں اور یہ کہ اپنے ایکشن کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا ہے۔
یاسر شاہ سے میں نے پوچھا کہ آپ شین وان اور عبد القادر دونوں سے گر سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، رہے تیسرے اسپنر مشتاق احمد جو ٹیم کے بالنگ کوچ ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ سب کی سن سن کر آپ اپنی بالنگ سے بھی گئے؟
میں کوشش یہی کرتا ہوں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے، جو مجھے سوٹ کرتی ہے وہی میں پک کر لیتا ہوں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز جس میں میری بالنگ میں بہتری آتی ہے میں وہ چیز پک کروں۔
یاسر شاہ کے علاوہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں جس بالر سے بہت زیادہ توقعات رکھی جا رہی ہیں وہ طویل قامت محمد عرفان ہیں۔ مبصرین اور ماہرین سب ہی اس بات پر متفق ہیں کہ فٹ محمد عرفان حریف بیٹسمنوں کا سکون برباد کر دیں گے۔ محمد عرفان سے پہلا سوال یہی تھا کہ پہلی مرتبہ آسٹریلیا میں آپ کھیلیں گے، کیا ارادے ہیں؟
پلان یہی ہے کہ ابھی بگ بیچ ہو رہا ہے ان کے میچز دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم آسٹریلیا جاؤں گا، تو پیچھے جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب فاسٹ بالروں کو کہاں سے زیادہ ہیلپ مل رہی ہے، تو اسی پہ زیادہ فوکس ہے۔ باقی میرا جو نیچرل ہے لینتھ اس پہ اپنا رہوں گا، تو جو غلطی ہے آگے جو بیٹسمین وہ کریں گے، میں انشاءاللہ اپنی لائن لینتھ پہ زیادہ ورک کر رہا ہوں۔
عرفان سے اگلا سوال یہ تھا کہ پچھلے چند میچوں میں آپ نے آخری اوورز میں کافی رنز دے ڈالے، اس پر قابو پانے کا کیا سوچا ہے؟
کوشش کروں گا، 3-4 میچ ہو گئے، میں خود اپنے اس بات سے پریشان ہوں کہ مجھے پہلے 40-35 یہاں تک رنز ہوتے تھے، لیکن 50-60 3-4 میچوں میں ریگولر ہو رہے ہیں، کہ شروع کے اوور میں مجھے نہیں، آخری اوور میں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا، تو وکی بھائی کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تو اسی پہ زیادہ ورک کر رہا ہوں کہ پرانے گیند پہ مجھے زیادہ رنز ہو رہے ہیں، تو اسی پہ انشاءاللہ فوکس ہے، وہ انشاءاللہ اس سے بیسٹ کر کے دکھاؤں گا۔
محمد عرفان سامنے ہوں تو یقیناً ان سے یہ سوال تو ہونا ہی ہے کہ آپ کا لمبا قد بالنگ میں تو آپ کے بہت کام آ جاتا ہے، لیکن ٹیم کے ساتھ سفر کے دوران اس کی وجہ سے کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور لگے ہاتھوں یہ بھی تو بتا دیں کہ جوتا بھی عام سائز کا نہیں پہنتے، تو اس کا کوئی نمبر یا یہ آرڈر پہ بنوانا پڑتا ہے؟
پہلے جب میں نے پہلے 1-2 ٹور کیا تھا اس میں مشکلات آ رہی تھی، لیکن ابھی جانے سے پہلے مینجمنٹ جو ہماری ٹیم کی ہوتی ہے وہ پہلے بتا دیتی ہیں بیٹ مطلب بڑا بننا چاہیے، تو جوتے بھی مجھے ابھی اسپیشل ہے، پاکستان سے کوئی چیز نہیں ملتی، باہر سے ہی پرچیز کرنے پڑتے ہیں۔ UK 15 ہے میرا جو آخری نمبر ہے پوری دنیا کا۔
یہ تو ہوئے وہ کھلاڑی جو ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل ہو کر کچھ کر دکھانے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن کیوں نہ ان کرکٹرز کی بھی سن لی جائے جنہیں ٹیم میں جگہ نہ مل سکی۔ انہی میں سے ایک شعیب ملک بھی ہیں۔ شعیب ملک نے ٹیم سلیکشن سے چند روز پہلے میڈیا کے سامنے عالمی مقابلے میں شرکت کی خواہش تو ظاہر کی، لیکن اسے کچھ شرائط سے نتھی کر دیا۔
چاہے وہ سینئر ہو چاہے کوئی جونیئر ہو، اس کو یہ بولا چاہنا چاہیے کہ جی ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سیریز ہے، اتنے میچز ہیں، ہم آپ کو اس نمبر پہ کھلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان فلیکسیبل ہوتا ہے بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی، جو ٹیم کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اس کو فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ رکھنی چاہیے اس چیز کو۔
یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، لیکن شعیب ملک سے کوئی یہ تو پوچھے کہ آپ اپنی شرائط پر کھیلنے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی ٹیم میں لینے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں؟ شعیب ملک ہی کی طرح کامران اکمل کو بھی ٹیم میں منتخب نہ کیے جانے کا گلا ہے، لیکن ان کی فرسٹریشن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کس کس بیٹسمین کے کس کس اہم موقع پر کیچز اور اسٹمپ نہیں چھوڑے، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں۔ البتہ سرفراز احمد کے ڈراپ کیچز وہ مثال بنا کر پیش کرتے ہیں۔
سرفراز نے جیسی پرفارمنس دی ہے میرے خیال سے کم ہی ہوئی ہے۔ نو ڈاؤٹ ہر کسی سے کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ خود سے نکلے، ایفرٹ سارے کرتے ہیں، کسی پہ بھی یہ ٹائم آتا ہے۔ برینڈ ہیڈن پہ بھی دیکھ لیں، لاسٹ سیریز انڈیا کے ساتھ بھی یہ ڈراپ ہو گیا، وہ بھی اتنا بڑا وکٹ کیپر ہے، ابھی میں سمجھتا ہوں نمبر ون وکٹ کیپر ہے۔ تو کسی سے بھی بیڈ پرفارمنس ہو سکتی ہے، کوئی لڑکا ایسا نہیں سوچتا جیسے سرفراز نے پرفارمنس دی ہے۔ اگر میں اگر ہوتا تو آپ کو پتہ ہی میرے ساتھ کیا کرنا تھا آپ لوگوں۔
شعیب ملک اور کامران اکمل کی طرح فاسٹ بالر عمر گل فرسٹریشن کا شکار نہیں۔ ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل نہ ہونے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بین الاقوامی کرکٹ ابھی ختم نہیں ہوئی۔
جی بالکل، ہر پلیئر اپنے باڈی کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے فیوچر کون سا فارمیٹ کرنا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ریسنٹلی ڈومیسٹک سیزن کھیلا ہوں، فور ڈے کرکٹ کھیلا ہوں، کنٹینیوسلی پانچ چھ میچز کھیلا ہوں، اور ایسا مجھے اتنا مجھ پہ برڈن فیل نہیں ہوا کہ میں کہہ سکوں کہ میں ٹیسٹ میچز سے ریٹائرمنٹ لے لوں، لیکن یہ کافی انجوائے کر رہا تھا فور ڈے گیم کو بھی، اور ہمیشہ سے فیوریٹ جو میں کرا رہتا ہوں ٹیسٹ کرکٹ کو، تو اسٹل الحمدللہ میرے میں اتنی انرجی ہے اور اتنی میری فٹنس ہے کہ اور ابھی بھی میری ایج ہے کہ انشاءاللہ تینوں فارمیٹ کر سکتا ہوں۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس میٹ لاہور سے سلطان محمود۔
پاکستان جونیئر ویٹ لفٹنگ ٹیم ایشین یوتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے بعد وطن واپس آ گئی ہے۔ دوہا میں منعقد کی گئی چیمپئن شپ میں پاکستان نے 6 گولڈ میڈل جیتے۔ پاکستان نے 39 برس بعد ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ آخری بار 1976 میں بینکاک میں محمد ارشد ملک نے مڈل ویٹ میں کلین اینڈ جرک میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، اور اب دوہا میں عبد الرحمان نے 77 کلو گرام اور نو دستگیر بٹ نے 94 کلو گرام کیٹیگری میں 3-3 گولڈ میڈل جیتے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی کئی ملکوں میں ٹینس کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ شروع ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں ہاپمین کپ میں برطانیہ نے فرانس کو 2-1، امریکہ نے اٹلی کو 3-0، کینیڈا نے امریکہ کو 2-1، چیک ریپبلک نے اٹلی کو 3-0 اور پولینڈ نے برطانیہ کو 2-1 سے ہرایا۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف 2 میچوں کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔ اب دونوں ٹیموں کے درمیان 7 میچوں کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کھیلی جائے گی۔ معذور افراد کے لیے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 29 تاریخ سے انڈیا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور میزبان انڈیا کی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہیں۔ ورلڈ اسکیٹنگ چیمپئن شپ کے سلور میڈلسٹ جاپان کے تاشوکی مچیدا انٹرنیشنل اسکیٹنگ سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
سیروین اپنے اختتام کو پہنچا، مگر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کچھ فیچر پڑھ سکتے ہیں جو ابھی شائع ہوئے ہیں۔ ایک کا عنوان ہے کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ سیروین کے ایڈیٹر تھے سقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ نعمت۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے مگانی، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا زیشان حیدر نے۔ ماہ فارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا۔
فرانس میں پولیس نے 2 مقامات کا محاصرہ کر رکھا ہے، جن میں ایک جگہ پیرس کے تنزیہ رسالے شارلی ایبدو کے دفتر پر حملہ کرنے والے 2 مشتبہ جنگجوؤں نے ایک شخص کو یرغمال بنا رکھا ہے، جبکہ پیرس کی ایک یہودی مارکیٹ میں ایک مسلح شخص نے کئی لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ شارلی ایبدو کے حملہ آوروں کو جانے دیا جائے۔ پاکستانی فوج کہتی ہے کہ دہشت گردی کے مقدموں کی سماعت کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 9 عدالتیں بنیں گی جن میں 3 خیبر پختونخوا اور پنجاب، 2 سندھ اور 1 بلوچستان میں بنیں گی۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کہتی ہے کہ ملک کی کل 72 قلعدم تنظیموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کتنی دوسرے ناموں سے سرگرم ہیں۔ اور سعودی عرب میں ایک لکھاری کو مذہب کی توہین کے الزام میں سرعام کوڑے مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔